তুষারে তুবা তু জানে জানা তুষারে তুবা তু জানে জানা হচ্ছে
আহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বাদ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني وغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فراجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة وأحبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم أو رحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه گرامی قدر سامعین، تلاوت کردہ حدیث شریف پر آپ اس سے پہلے میرے گفتگو کے تین چار حصے ملاحظہ فرما چکے ہیں، آج اسی حدیث کی تفہیم کے لیے میں چاہوں گا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اس حدیث شریف کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث شریف نقل کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ غار حرا کے اندر حضور نبی کریم علیہ تحیت الصنا کی ذات بابرکات کے پاس فرشتہ آیا. ظاہر ہے اس فرشتہ سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے. اس بات کی نشاندہی کس سے ہوئی؟ قرآن حکیم فرقان مجید نے صاف طور پر اس کی صراحت کی، نازل بہ الروح الامین، مراد ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین، جن کا لقب روح الامین ہے، وہ تشریف لائے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبد الجلیل ہے، جیسے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام حضرت عبد الرزاق ہے. آپ کی کنیت ابو الفتوخ ہے. کہیں کہیں جستہ جستہ احادیث کی کتب میں حضرت جبرائیل امین کی کنیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ آپ کی کنیت ابو الفتوخ ہے. حالیہ نام حضرت جبرائیل غار حرا میں رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے پاس تشریف لائے. فقال، اور فرمایا کہ اقرا، آپ پڑھیے. اقرا قارآ یا قرو سے ماخوذ ہے، فعل امر ہے. اس کا لغوی معنی کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ ملاپ کرنا یا ملانا ہوتا ہے. چونکہ پڑھنے کے اندر بھی حروف کو حروف کے ساتھ ضم کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، پھر حروف کے ملنے سے لفظ پیدا ہوتے ہیں اور الفاظ کی ادائیگی سے لفظوں کے جاموں میں معانی اور مطالب کو سمو دیا جاتا ہے اور لپیٹ لیا جاتا ہے. اس لیے قارآ کا لفظ پڑھنے کے معنوں میں مجازن استعمال ہوتا ہے. اس کی حقیقت ضم الحرف بالحرف ہے، کسی ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جوڑنا. یہاں چونکہ عربوں کی تاریخ میں قارآ کا لفظ اگرچہ ضم الشیء کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن مجازن پڑھنے کے معنوں میں متعین ہو گیا. کسی بھی مجاز سے جس وقت معنی متعارف ہو جائے تو پھر حقیقت متعذر ہو جاتی ہے اور وہ مجازی معنی ہی مراد لیا جاتا ہے. سو یہاں اقرا کا معنی پڑھنا ہی ہوگا. فرشتہ نے یعنی حضرت جبرائیل نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور عرض کی کہ آپ پڑھیے. قال یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بے قارئن, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہاں میں عرض کروں کہ اس جملے کا ترجمہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ذوق اور تحقیق کے مطابق کیا ہے. مثلا یہ معنی کرنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, یا یہ معنی کرنا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں, یا یہ معنی کرنا کہ میں پڑھوں گا نہیں. شاید یہ تمام مطالب اور تمام مفہومات اس لفظ میں اس لیے سمجھے گئے کہ قاری اس میں فاعل ہے. بہرحال اس میں فاعل کے اندر معنی مصدری موجود ہوتا ہے, جیسے اس میں مصدر ہو تو اس کو فاعل اور مفعول دونوں کے معنوں میں استعمال کر دیا جاتا ہے. میں نہیں اس میں فاعل کے اندر بھی بہرحال مصدریت موجود ہوتی ہے. یہ ہے وجہ کہ تراجم نگاروں نے اس قسم کے معنی مراد دیے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھوں گا نہیں. لیکن اگر اس میں فاعل کو اس میں فاعل ہی کے معنوں میں استعمال کیا جائے تو بہت سے تاریخی انطباقات ایسی سامنے آتی ہیں کہ جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ سے اور آپ کے مقام رفیع سے اور آپ کے منصب عالی سے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہیں. اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. قال, اب اس بات کی وضاحت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ فَأَخَذَنِي, کہ مجھے جبرائیل امین نے پکڑا, فغتنی, اور مجھے دبوچا یعنی بغل گیر ہوئے, اور بغل گیر ہونے کے بعد مجھے دبایا. اگرچہ آپ اس باب کے آغاز میں یہ بات جان چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی مختلف طریقوں سے ہوئی, خواب میں بھی, سلسلۃ الجرس کی صورت میں بھی, یعنی جیسے پتھر پر زنجیر گھسیٹی جاتی ہے جو آواز پیدا ہوتی ہے, ایسی آوازوں میں بھی پیغامات کا ابلاغ ہوا. اور حضرت جبرائیل انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور اللہ تعالی کی طرف سے کلام الہیہ کا ابلاغ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہوا. یہ فاخذنی کا لفظ بتاتا ہے کہ جس وحی کی طرف یا قرآن حکیم کے جس حصہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے، یہ جبرائیل امین انسانی صورت میں نازل ہوئے تھے. اگر ایسے نہ ہوتا تو پھر پکڑنا، دبوچنا، بغلگیر ہونا، سینے سے لگانا، یہ مفہومات مستبعد ہوتے، قابل تسلیم نہ ہوتے. یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب جبرائیل امین کی جلوہ گری ہوئی تھی قرآن مجید لے کر، تو وہ انسانی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے تھے. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خط بالغ من الجہد، کہ حضرت ابراہیل نے مجھے اتنا دبایا. یا تو اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اتنا دبایا کہ جو میری طاقت تھی وہ انتہا کو جا پہنچی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تحمل اور برداشت کرنا ثقل کو، بھاری پن کو جو اللہ تعالیٰ نے میرے وجود میں رکھا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ اپنی انتہا کو جا پہنچا ہے. اور یہ معنی بھی بہرحال اہل دل، اہل ذوق اور اہل علم نے لیا ہے کہ جبرائیل نے دبایا اور اتنا دبایا کہ جتنی ان کی طاقت ہو سکتی تھی. اللہ سبحانہ نے جبرائیل کو جتنی قوت دی تھی اس قوت اور طاقت کے ساتھ مجھے دبایا. ہر دو صورتوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جو پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب منیر میں اور آپ کے وجود اقدس میں برداشت اور تحمل کی قوت اور طاقت ہے. معنی یہ کہ اللہ سبحانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے. اب اندازہ لگائیے کہ اس میں ثقل، بھاری پن کتنا ہے کہ رب کریم نے کہا کہ باڑوں، پہاڑوں میں اور زمین میں یہ سکت کب ہے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھائے. لیکن نزول وحی کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا، ایک نزول قرآن، ایک جبرائیل کا پھر دبانا، اور پھر جبرائیل کا سارے فرشتوں کا سردار ہونا، اور پھر ان کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رفتار دیکھنی ہو تو جبرائیل سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ نے زمین میں شتابی اور جلدی بھی کی آنے میں؟ تو فرمایا کہ اس دن مجھے بہت تیزی کے ساتھ آنا ہوا زمین پر کہ جب یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا تو مجھے حکم ہوا تھا کہ جبرائیل جاؤ اور اپنی باہیں میرے یوسف کے لیے پسار دو تاکہ وہ کنویں میں نیچے نہ گرنے پائے. تو سدرۃ المنتہا سے آنا اور پل چھپکنے میں کنویں میں اپنی باہوں کا پسار دینا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، یہ رفتاریں ہوں، یہ طاقتیں ہوں. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جبرائیل نے پورا زور لگایا اور دبایا مجھے. تو میرے استاد محترم پنجابی کا لفظ استعمال کرتے تھے، اگرچہ یہ انگریزی سے عدول کر کے پنجابی میں آیا ہے، اس کی اصل تو انگریزی کی ہے، کہ کہا کہ جبرائیل نے ٹل لگایا، پورا زور لگایا، طاقت لگائی مجھے دبانے کی. انگریزی سے میں نے اس لیے کہا ہے کہ انگریزی زبان میں تو ٹل کہتے ہیں تجوری کو، جس میں وہ مال دکاندار وغیرہ ڈالتے ہیں. تو یہ مجاز میں یہ لفظ یوں استعمال ہونے لگا کہ جس وقت کو بندہ کہے کہ میں اپنی پوری دولت لگا دوں گا، لیکن وہ تو میں چھوڑوں گا نہیں. وہ آدمی کہتا ہے میں نے ٹریل لگا دی ہے اور یہ کرا یا وہ کرا. تو دوسری طرف اشارہ وحی کے ساتھ مناسبت یہ رکھتا ہے کہ بندوں کو بندگی کی سطح پر سوچنا چاہیے کہ جس رسول کے تحمل کا عالم یہ ہو کہ جبرائیل زور لگائے وہ بھینچے دبوچے بغل گیر ہو لیکن رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو برداشت کر لے, تو معنی یہ ہے کہ ایسے کوئی نہ سوچے کہ قرآن کا کوئی حرف جو ہے وہ حضور ضائع کر دیں گے. اگر اس وقت اٹھا لیا ہے تو پھر سخت سے سخت حالات ہوں, بدر ہو یا حنین ہو, یہ اللہ کا وہ رسول ہے جس نے شد مد سمیت اللہ کا کلام انسانوں تک پہنچا دیا ہے. اور دوسری چیز جو قابل غور ہے, اس پر ہمارے محدثین الجھے بھی ہیں اور بحث میں بھی مبتلا ہوئے ہیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ انہوں نے کہا پڑھیے تو انہوں نے معنی بقاری, اور یہ ایک دفعہ نہیں تین دفعہ ایسے ہوا کہ اور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کی حکمتوں پر اور اس کے اسباب پر اور اس کی وجوہات پر آئمہ حدیث نے گفتگو کی ہے, لیکن میرے استاد محترم شیخ الجامعہ حضرت مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سادگی کے ساتھ اس محل کو سمجھنے کے لیے جو نزول وحی کی حکمتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر غیر مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو آسان بات ہے, ذہن میں آنے والی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے یا تخنص عبادت کرنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے, اور یقیناً اللہ تعالی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدے کی قوت عطا فرما رکھی تھی. اور ایک ایسی ذات جو غفلت کا گزر اس کی گلی میں متصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہوا ہو, وہ جس طرح غار حرا کے سناٹوں میں اللہ تعالی کا یکسوئی کے ساتھ ذکر کرتی ہوگی, آپ اس کو ذہن میں لائیں کہ کتنا انہماق ہوتا ہوگا اور کتنا استغراق ہوتا ہوگا اور کتنی یکسوئی ہوتی ہوگی, کنسنٹریشن کتنی ہوگی, محو کتنے ہوتے ہوں گے حضور علیہ السلام اللہ تعالی کی یاد میں. یا حضور کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ پرلیوں سے تیر نکال لیے جائیں تو نماز میں پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے یکسوئی کا عالم کیا ہوگا. استاد محترم فرماتے تھے کہ ایک ہستی اس طرح اللہ تعالی کے ذکر میں محو ہو اور وہی لے کر آنے کا اس انداز میں پہلے تجربہ بھی نہ ہوا ہو اور اس امکان کو پہلے اللہ سبحانہ کی طرف سے بتایا بھی نہ گیا ہو اور پھر اس ذکر کے عالم میں آ کر کوئی فرشتہ یہ کہے کہ پڑھ, تو محبوب کو چھوڑ کر اس کو دیکھنے کو ترک کر کے کسی چیز کے پڑھنے کی طرف متوجہ ہونا یہ مشکل ہوتا ہے. اگر ایک حسین چیز آپ کے سامنے ہو اور آپ اس میں کھپ جائیں اور آپ پوری طرح محو ہو جائیں, مستغرق ہو جائیں, تو جناب ایک کوئی سائڈ سے کوئی عام آدمی کیوں نہ ہو وہ آ کر کے بات کرے تو تھوڑی دیر تو آپ ادھر توجہ نہیں کریں گے, آپ اپنی اس محبوب چیز کو دیکھیں گے جس کے جمال نے تمہیں اپنے اندر اتار لیا ہے. اور پھر ذکر کرنے والے حضور ہوں اور محبوب رب ذوالجلال ہو, پھر انوار کی کیفیت ہو, پھر غار حرا کا سناٹا ہو, پھر دبیر سیاہیوں ہوں, پھر کوئی چونکانے والا نہ ہو, کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہ ہو, اور کوئی راستہ بھی نہ ہو کہ جس راستے سے گزر کر کوئی آدمی وہاں پہنچ سکتا ہو, اینڈ اس میں کوئی آدمی آ کے کہے اقرا اور پہلے پڑھنے کی گلی سے بھی نہ گزرے ہوں, کسی استاد کا دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہ ہو, دانشکدے میں گئے ہی نہ ہوں, امی آپ کا لقب ہو اور بتانے والے نے اگر دل میں اتارا ہو تو صرف یہ اتارا ہو کہ تیرا کوئی استاد تو ہو ہی نہیں سکتا, اور پھر عین خیر فرشتہ ہی ہو وہ آ کے کہے کہ اقرا پڑھیے, تو اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ یہی جواب ہو سکتا ہے ماں آنا بیکاری, یہ دنیا میری ہے ہی نہیں ہے, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو عالی جناب میرے استاذ محترم فرماتے تھے کہ اس جملے کا بہترین مفہوم یہی ہے جو دل دماغ روح اور خیرت میں اتر کر کے محبت کی تاروں کو چھیڑتا ہے, جس سے محبت کے ترانے انسانی وجود میں گونجنے لگ جاتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں بلکہ میں پڑھانے والا ہوں, تو یہ چیز محبت کی دنیا میں کہی بھی جا سکتی ہے, سنی بھی جا سکتی ہے, لیکن جو پڑھ نہیں سکتا وہ پڑھا نہیں سکتا. جس کو پڑھنا آتا نہیں ہے اس کو پڑھانا بھی نہیں آتا ہے, تو کم از کم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ ان پڑھ تھے یہ سمجھ سے بالا ہے. بے پڑھا ہونا اور بات ہے اور ان پڑھ ہونا یہ اور بات ہے. امی کا تو سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ کسی استاد کے سامنے نہ بیٹھنا اور اپنے ذہن کو خالی رکھنا کسی بڑے ناموس کے لیے, روشنی کی کسی تازہ کرن کے لیے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اسی لمحے کے لیے تیار کیا تھا کہ کسی کے پاس نہیں بیٹھنا, تجھے پڑھانے والا خود پڑھائے گا, تجھے سکھانے والا خود سکھائے گا, مراد رب ذوالجلال, اور سیکھنے والے سے مراد آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی پر ایک تصوف کا مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ یکسوئی جس وقت انتہا درجہ زیادہ ہو تو اس وقت کسی کو یہ کہنا کہ آپ یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں یہ خلاف حکمت ہے, یہ حکمت کے مطابق نہیں ہوتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ ذاتی قسم کے مسائل کی واردات بھی اس طرح بیان کروں کہ میرا درس جو ہے وہ نہ ڈسٹرب ہو. مثلاً محفل ذکر ہونا, آپ بیٹھے ذکر کرنے کے لیے, تو اب مرید کا پیر کے سامنے اپنا دکھ رکھنا درد رکھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے, آپ نے جس کو اپنا مسیحا سمجھا ہے، اگر آپ اپنے دکھوں دردوں کو اپنے مسیحا کے سامنے بھی بیان نہیں کریں گے تو کہاں بیان کریں گے؟ لیکن جس وقت محفل ذکر ہو رہی ہو اور آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ بندہ بالکل اس دنیا سے نکل کر کے کسی اور دنیا میں پہنچا ہوا ہو، اس میں ذات میں کھوبا ہوا ہو، تو ادھر دعا ہو اور فوراً بعد جس وقت ملاقات ہو تو آپ اس کو کہیں جی میری مرغی نے دو انڈے دیے ہیں، آپ جو آپ دعا فرماؤ نا وہ چار انڈے دینے لگ جائیں، میرے چاچے کے گھر یہ ہوا ہے اور آپ جناب یہ کرے اور یہ ہوا، وہ اس مظلوم پیر کو تو سمجھ ہی کچھ دیر نہیں آتی کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آل اللہ اگر ایسی کیفیت میں ہو تو آپ کہے جا رہے ہو وہ آگے سے کہتے ہیں کیا کہا کیا کہا کیا کہا، ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی آپ کی طرف، تو اس وقت اپنا مسئلہ اپنا دکھ اپنا درد بتانا یہ خلاف حکمت ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بتانے کے لیے الگ سے وقت ہو، جیسا ایک بندہ دنیا میں رہ رہا ہو اور توجہ اس کی دنیا کی طرف ہو تو اس وقت آ جاتا ہے جناب یہ میرا دکھ ہے، یہ میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، ذرا آپ دعا فرمائیے، توجہ دیجئے۔ میں پہلے ذکر کے بعد تو پون گھنٹہ تو بندے کی طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی دنیا کی طرف، تو اس وقت کہنا یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دعا کے وقت دعا ہو چکی ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان سب تو سب کو جاننے والا ہے، تو سب سے قریب ہے، تو ہر ایک کے دکھ کو بھی جاننے والا ہے، خوشی کو بھی جاننے والا ہے۔ تو میرے خیال میں جس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور مسائل کی پوٹلیاں رکھ دی ہیں اور مسائل حل کرنے والا بھی اللہ پاک ہی ہے، تو پھر اتنی بے تابیاں جو بے حکمت ہوں وہ درست نہیں ہوتی میرے خیال میں۔ اب منطق کے مسلمہ قواعد کے مطابق چاہے تو اوپر سے نیچے آ کے مسئلہ سمجھ لیں، چاہے تو نیچے سے اوپر جا کر کے مسئلہ سمجھ لیں۔ منطق کی استقرائیہ ہوتی ہے اور ایک استنتاجیہ ہوتی ہے، تو آپ لاجک کے جس طریقے کو بھی اڈاپٹ کریں، چاہے تو غار حرا سے اس طرف آ جائیں، چاہے تو اس طرف سے غار حرا چلے جائیں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق تھے، اور ایسے استغراق کے وقت جبرائیل بھی ہو تو محبوب اور محب کے درمیان جبرائیل بھی اگر حجاب بن کر اترے گا تو جناب حضور کو یہی کہنا چاہیے تھا، یہ جو پڑھنے کا مجھے کہنے والے ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو دیکھنے والا ہوں، میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنے کے وقت کسی کو پڑھنے، یہی اب اس کو مزید آپ سمجھنا چاہیں تو میرے استاد محترم حضرت شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاری رحمۃ اللہ علیہ منطق فلسفہ معنی عروض بدائے اور صرف ناب پتہ نہیں کس کس علم کی دنیا کے دھنی اور تاجدار سے سینکڑوں نہیں ہزاروں مناظرے آپ نے کیے، اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان میں قدرت اور دلیل کی قوت رکھی تھی، لیکن کبھی کبھار ایسی کیفیت ہو جاتی کہ کوئی مسئلہ پوچھتا تو فرماتے ہیں ماں نہیں پتا تو کی پوچھنے تو من کدھر بلا لے، پھر یہ پڑھتے نہ وہ شوق منطق و فلسفہ نہ وہ ذوق فن مناظرہ، میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا، یہ جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا علم کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا علم کا کوئی اکرام نہیں ہے یا آل اللہ جو ہے وہ علم کو اہمیت نہیں دیتے۔ صحیح بات تو یہ ہے علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، لیکن اس یہ ساری باتیں اپنی جگہ مسلمہ، لیکن عین مشاہدے کے وقت اگر کوئی بندہ کوئی کتاب سامنے رکھ دے تو پھر بچے یہی کہا جا سکتا ہے کہ میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور کسی کو دیکھ رہے تھے، بیچ میں جبرائیل نے آگے کہا پڑھ تو انہوں نے ماں آنا بھکاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں، جبرائیل سمجھ گئے پھر پوری آیت پڑھی اقرا
بسم ربک الذی خلق، جس کو دیکھ رہے ہیں اسی کے نام سے پڑھ لیں. اب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کوئی اوپرا بندہ نہیں ہے جو حجاب بن کر کے بیچ میں اترا ہے، یہ کوئی پردہ نہیں ہے جو مجھے محبوب سے جدا کر رہا ہے، یہ دور کرنے والا نہیں قریب کرنے والا ہے. آل جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تین دفعہ دبوچا اس پر علمی حقائق کو بیان نہ کرنا علمی خیانت ہوتی ہے، اور مسند تدریس سے حدیث پر کم از کم علمی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا. اس کا علماء کا ایک انداز فکر یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دبوچنے اور بغل گیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مناسبت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدا کی جائے، چونکہ جبرائیل نور تھے، قرآن مجید نور تھا، اور یہ پیغام نور ہی کی طرف سے آیا تھا، تو بھیج کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دل سے مناسبت پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے کہ سیکھنے والے اور سکھانے والے میں، لینے والے اور دینے والے میں مناسبت کا ہونا آج بس ضروری ہوتا ہے. جناب میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی کی نظر میں اترنے کے لیے باہر آگے چھوٹے موٹے گیلے کرنے ہی پڑتے ہیں کہ جس کے پاس آپ جاتے ہیں آپ تو اس کے مزاج کو سمجھیں، اس کے مزاج کو سمجھ کر کے اس کے مزاج کے مطابق بیٹھیں اور اٹھیں. جب گفتگو کرنی ہو تو
اس کے مزاج کے مطابق گفتگو کریں، تو یہ مزاج کی مطابقت جو ہے وہ اس کے دماغ میں آپ کے لیے مقام پیدا کر دے گی، اور آپ کے لیے علم لینا اور علم سیکھنا یہ ضروری ہوگا. مثلا کہا جاتا ہے کہ علم حدیث یا علم کوئی بھی آپ سیکھتے ہیں، باوضو ہونا، باوضو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نورانی تعلیم ہے، اور جس وقت آپ باوضو ہوں گے تو ایک مناسبت پیدا ہو جائے گی اس نور والے علم سے، اور علم آپ کے دل میں گھر کرے گا. پرانے زمانے کے لوگ تو کپڑوں تک میں دیکھتے تھے کہ استاد کو کپڑے کون سے اچھے لگتے ہیں، خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے. تو جس وقت بھائی مزاج میں وسعت آئے گی تو خیالات میں توسع پیدا ہوگا، باران رحمت برسے گی، افکار پیدا ہوں گے، اور افکار جدید جو ہے وہ علوم کے نئے سے نئے دروازے اور دریچے آپ کے لیے واہ کر دیں گے. کسی قدر یہ بات لائق توجہ ضرور ہے کہ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے اس لیے دبایا تاکہ مناسبت پیدا ہو جائے. لیکن میرے استاذ محترم اس بات کو بھی تسلیم کرنے سے پسو پیش فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر جبرائیل نور تھا اور حضور کے نور سے کبھی نور تھا تو سدرۃ المنتہا پر کیوں رہ گیا اور حضور دانا فتح اللہ کی منزلوں کی طرف چلے گئے؟ اور یہ جبرائیل ہی تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھوں تو میں تو جل جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطر میں اللہ تعالی نے جو انوار کا بندوبست کیا تھا، کسی بھی طرح جبرائیل امین کے وجود کا نور حضور کے وجود کے نور سے قوی نہیں تھا. اگر معاملہ ایسا ہی تھا تو پھر مناسبت کس چیز کی؟ کون سی مناسبت پیدا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغل گیر ہوئے. تو میرے استاد محترم، بعض اوقات مشکل حقائق پریکٹیکل لائف میں کسی مثال کے ساتھ واضح کر دیتے تھے. تو ایک دفعہ بڑی انجذابی تقریر کرتے ہوئے آپ نے یہی مسئلہ چھیڑا، اور مسئلہ چھیڑنے کے بعد آپ نے ایک بابے کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا یہ مسئلہ سمجھ رہا ہوں تو یہ جو بابا ہے نا انکڑا بابا، اس نے مسئلہ ہمیشہ حل کر دیا میرا. تو ان بابا جی کی کیا خوبی تھی؟ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ جب محفل میں آتے تو پرواہ نہ کرتے تھے کہ استاد محترم کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آ کر کے ہاتھ پکڑتے، کھینچ لیتے اور استاد جی کو خوب بغل گیر ہو کر کے ملتے. استاد کہتے تھے کہ میں اگر پڑھاتے ہوئے نا پہلے آسمان پر پہنچا ہوا ہوں، اے بابا میں انہوں کچ کے تلے لے آ رہا ہوں، میں کدھر پہنچا ہوتا ہوں اور یہ ہاتھ پکڑ کر کے مجھے مانکا کر کے بس اوپر سے کھینچ کر کے ادھر لے آتا ہے، میری توجہ ادھر ہو جاتی. پھر جس وقت میں بولتے خوب پیک پر پہنچتا ہوں تو یہ اونچا کہتا ہے سبحان اللہ. تو یہ جتنے جناب سننے والے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ تو دیکھتے ہیں کہ بابا ہے چیز کیا ہے. تو اب آپ کو میں سمجھاؤں کہ میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے جس وقت دیکھا کہ محبوب خدا مستغرق ہے اللہ کی ذات میں، اس کی توجہ جو ہے وہ ادھر آ ہی نہیں رہی، تو انہوں نے معانکہ کیا، معانکہ کر کے دبایا تاکہ توجہ ادھر سے ہٹے اور ادھر ہو جائے. انہیں پڑھا وہ کہوں اقرا بسم ربک الذی خلق، تو توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تاکہ توجہ حضرت جبرائیل امین کی طرف ہو جائے. آپ فرماتے تھے بس سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ حضرت جبرائیل نے پھر دبایا تاکہ وہ جو استغراق کا عالم ہے اللہ رب العالمین کی طرف اس میں تھوڑا انقطاع پیدا ہو. انقطاع پیدا ہونے کے بعد پوری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبرائیل کی طرف ہو. تو استاد محترم کے بالکل الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو وہ کہتے تھے کہ 123,999 نبیوں کے پاس آ کے جبرائیل آدم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انتظار کرتے تھے کب وہ وقت آئے گا کہ میں آخری نبی کے پاس جاؤں گا. تو لفظ استعمال کی جبرائیل کی ٹھڑک بھی تو تھی، وہ تو پھر اللہ کا پابند تھا، تین ہی دفعہ بغل گیر ہوا ہے، وگرنہ تو اس کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بغل گیر ہو اور حضور کو کسی اور کے لیے چھوڑے ہی نہ. یہ محبت تھی، یہ ان کی بھی تڑپ تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے. آلی جناب مناسبت مانا لیں یا توجہ کا مبذول کرنا، آپ اس کا مفہوم لیں. اور تیسری بات میں یہاں عرض کروں کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات بات آ جاتی ہے کہ شاید جبرائیل امین جو ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استاد تھے اور حضور نے ان سے سیکھا، یہ مولانا اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استاد نہیں تھے جبرائیل امین، میرے حضور کو سکھانے پڑھانے والا اللہ تعالی ہی تھا. اور اس بات کی نشاندہی الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سکھانے کی نسبت قرآن حکیم نے اللہ تعالی کی طرف کی کہ حضور نے سیکھا، حضور سیکھنے والے ہیں اور رحمان ہی ان کو سکھانے والا ہے. میں ان پانچ آیات پر گفتگو کرتے ہوئے
آگے جا کر کے عرض کروں گا کہ جو ذرائع تعلیم ہوتے ہیں وہ استاد نہیں ہوا کرتے. اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ جائے کہ سورہ نجم کے اندر تو صاف طور پر یہ لفظ ہے کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی, تو آپ کی معلومات میں ہے یہ بات کہ علماء تفسیر کے دو طبقے ہیں. ایک طبقہ تو اس سے جبرائیل امین مرادی نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی معراج کے ساتھ تعلق رکھنے والی آیات ہیں جن میں رسول اللہ علیہ السلام نے جو کچھ سیکھا اللہ تعالی سے اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن اگر جبرائیل امین بھی مراد ہوں تو کہا جائے گا کہ یہ مجاز ہے, یہ ایسے ہی لفظ ہوگا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب پورا برے صغیر پاک و ہند مغلوں کی تلوار کے زیر نگین آ گیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں, تلوار تو بچاری ایک لوہے کی چیز ہے, وہ کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ تو ایک ذریعہ ہوتی ہے. دراصل تلوار کو پکڑنے والا سب کچھ ہوتا ہے. یا یہ کہا جاتا ہے گجرات کے رہنے والے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ گجرات نے دو قلم پیدا کیے ہیں, ان دو قلموں کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ایک سے کہتے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب کا قلم کہ اتنا کچھ لکھا قرآن و حدیث پر, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور دوسرا قلم کہتے ہیں مولوی مشتاق کا قلم جس سے انہوں نے بھٹو کی سزائے موت قلم بند کی تھی. تو اب مجھے بتائیے کہ جناب قلم بذات خود تو کوئی چیز نہیں ہے, صاحب قلم سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ مجاز ہوتا ہے کہ مجاز میں کسی آدمی کا تسلط یا وصف جو ہے کسی شے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. تو سورہ نجم میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ جناب اگر جبرائیل بھی مراد ہے تو وہ ذریعہ علم ہے, وہ استاد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اس پر میں استدلال کرنا چاہوں گا قرآن حکیم کی آیات سے جو آج کی حدیث شریف کے متن میں وارد ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں پھر جب مجھے چھوڑا تو فقال اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پانچ آیات ہیں قرآن حکیم کی. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قول نقل کیے. ایک قول میں فرمایا کہ پوری کی پوری سورت سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر غار حرا میں نازل ہوئی, لیکن دوسرا قول آپ نے نقل کیا اور علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے بھی اس کا ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, پہلی پانچ آیات سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر نازل ہوئی. علماء کرام کی توجہ چاہوں گا کہ پہلی پانچ آیات اپنے اسلوب کے اعتبار سے, اپنے بیان کے اعتبار سے انتہائی دلچسپ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں پیئر آف ورڈز بڑی حکمت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. میری مراد یہ ہے کہ لفظوں کا جوڑا جوڑا استعمال ہوا ہے. مثلا آپ دیکھیں ایک قرا لفظ ہے تو یہ ان پانچ آیات میں ایک دفعہ نہیں آیا. ایک قرا بسم ربک بھی کہا گیا اور کہا ایک قرا وربک الاکرم, یہ دو دفعہ استعمال ہوا. آگے دیکھیے رب ہے اللہ تعالی کی صفت, تو ربوبیت بھی ایک دفعہ ذکر نہیں کی گئی. اقرا بسم ربک الذی خلق اور آگے کا اقرا وربک الاکرم, یہ رب بھی دو دفعہ بیان ہوا. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ خلق ہے پیدا کیا, تو یہ لفظ بھی ایک دفعہ وارد نہیں ہوا. الذی خلق استعمال ہوا پھر کا خلق الانسان، تو ایک آیت خلق پر ختم ہوئی اور دوسری آیت خلقہ سے شروع ہوئی. اس کے بعد آپ محسوس فرمائیں کہ انسان لفظ ہے تو وہ بھی ایک دفعہ وارد نہیں ہوا، کہا خلق الانسان من علق، اور آگے کہا کہ علم الانسان ما علم یعلم، انسان کو بھی دو دفعہ لایا گیا. آگے آپ دیکھیں گے کہ علم، اس نے تعلیم دی، ایک جگہ کا الذی علم بالقلم اور دوسری جگہ کا علم الانسان ما علم یعلم. تو ایک ایسی وادی، ایک ایسا علاقہ اور زمین کا ایک ایسا خطہ جس کے رہنے والوں کے سامنے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج تک 40 سال زندگی وہ گزاری تھی. مولانا یہ آیات 7 رمضان المبارک کو نازل ہوئیں. قرآن مجید ویسے بھی رمضان المبارک میں اترا، حضور دور بھی کرتے تھے، لیکن یہ آیات خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کی 7ویں تاریخ تھی جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینہ پر نازل ہوئیں. تو میں نے کہا کہ 40 سال، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 40 سال رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے سامنے گزارے تھے. ان شعر اور ادب میں نغز گوئی کرنے والوں نے 40 سال کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی ہاتھ میں قلم پکڑا ہو، انہیں کبھی نہیں دیکھا ہو دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کبھی کوئی کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی ہو. کبھی ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالی جناب کسی کے بعد لکھنے پڑھنے کے لیے گئے ہوں. آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تاریخ نگار یہ لکھ دیتے ہیں کہ دور تک جہالت تھی اور لکھنا پڑھنا اس وقت لوگوں کو آتا نہیں تھا، اور یہ پورا خطے کا خطہ جو ہے وہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. مجھے ان لفظوں سے اختلاف ہے. میں اس لیے نہیں اس بات کو مانتا کہ عالی جناب کعبے پر جو لوگ اپنی شاعری اور اپنے قصیدے اور اپنی غزلیں لکھ کر لٹکاتے تھے کہ ہمارے غزل کے مقابلے میں کوئی غزل لکھ کے لائے، وہ لکھ کے ہی لٹکاتے تھے. اگر ان کو لکھنا نہ آتا تھا تو پھر یہ شعر و شاعری کے مار کے جو ہوتے تھے یہ آخر کعبہ پر آ کر لٹکاتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کمپٹیشن بتاتا ہے کہ ان کھائیوں کے اندر اور ان غاروں کے اندر بسنے والے انسان جاہل مطلق نہیں تھے کہ جو قلم سے آشنا نہ ہوں اور جن کو پڑھنا نہ آتا ہو یا کتاب کا تصور ان کے سامنے موجود نہ ہو. بات یہ ہے کہ وہ اپنی شاعری کے مقابلوں کے لیے تو اپنے قصیدے اور لکھے ہوئے ادب پارے وہ کعبہ کے دروازے پر لٹکاتے اور مقابلے بھی کرتے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علی تو 9 سال کے تھے جس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دینا کہ قولوا لا الہ الا اللہ اس وقت 9 سال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وحی کا نور لے کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ خدیجہ کے اندر قدم رنجا ہوئے تھے تو اس وقت علی کی عمر 6 سال ہوگی. اس لیے کہ 3 سال کا زمانہ تو فطرت کا گزرا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، علی تو کہتے ہیں کہ میرے شعور کا اکوا ہی ابھی کھلا نہیں تھا اور مجھے لکھنا پڑھنا آتا تھا، میں لکھ لیتا تھا. یہ میں صرف اس لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی جہالت 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 دور تک جہالت، کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اگر وقت مجھے اجازت دیتا تو میں آپ کو بتاتا قریش کے جو مختلف قبیلے تھے اس وقت کعبہ کے متولی 12 قبیلے تھے، اور 12 قبیلوں کے اندر لکھنے پڑھنے کے جو امتحانات ہیں اور وہ سارے کے سارے موجود ہیں. ایک کہتا تھا کہ میرا کاتب سب سے اچھا لکھتا ہے، دوسرا کہتا تھا کہ ہمارا کاتب سب سے اچھا لکھتا ہے. جناب بات یہ نہیں تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بات یہ تھی کہ لکھنے پڑھنے والے موجود تھے، لیکن حضور نے کسی آدمی کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اس کے سامنے زالو تلمز طے کریں، کہ اس سے لکھنا اور پڑھنا سیکھیں. نہ ہی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیٹھنے دیا 40 سال میں، نہ کتاب کو ہاتھ لگایا نہ قلم کو ہاتھ لگایا. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ تم جو کچھ شاعری میں کرتے ہو تم اپنے اساتذہ سے سیکھ کر کے تم شاعری لوگوں کو اپنے قلم سے لکھ کر دیتے ہو، اور محمد عربی جو کچھ دے گا وہ اپنے رحمان سے لے کر کے دے گا. اب میں یہ تمہید آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد کہوں کہ جس ہستی نے 40 سال کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ پہلی 5 آیات لے کر جس پر غار حرا سے نیچے اترتے ہیں تو اس کا تناسق 5 آیات کا دیکھیے کہ ایسی منطق ہے اس میں، اسلوب کی ایسی نہرنگی ہے کہ کچھ لفظ جو ہے وہ دورے دورے پیئر بن کر کے سامنے آتے ہیں، کچھ لفظ جو ہیں وہ واحد واحد بن کر کے سامنے آتے ہیں. دراصل اس وقت کی شاعری کے منہ پر وہی نے تماچا مارا اور مار کے کہا کہ تمہیں اس علم کا اندازہ ہی نہیں ہے جو علم رحمان سے سیکھ کر محمد عربی اب تمہارے سامنے آئے ہیں. یہ 5 آیات اپنے تناسق میں، اپنے بیان میں، اپنے معانی میں، اپنے مطالب میں، اپنی دعوت میں، اپنے پیغام میں، میں کہہ سکتا ہوں کہ لا شریک لہو ہے. جن آیات کا نزول حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا علق سے. میرے عزیز، میں چاہتا ہوں کہ میں خاموشی سے یہاں سے نہ گزروں، ایک طرف خاص طرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ علق کیا چیز ہے؟ میں نے خود بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو جمع ہوا خون لوتھڑا، اس کا ترجمہ کیا، لیکن ایک خاص جہت ہے جس جہت پر میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دینے لگا ہوں. اس کے لیے لسان العرب، زبیدی، حنفی اور خاص کر اپنے اس دورے کے دوران ایک خوبصورت کتاب میری نظر سے گزری، التحقیق فی کلمات القرآن الحکیم، انتہائی خوبصورت اور نادر کتاب ہے جو مفردات کے اندر علامہ مصطفی نے قلم بند کی ہے. اس کے اندر 12 معانی اس لفظ کے انہوں نے نقل کیے، لیکن ایک خاص مفہوم کی جہت ہے. علق کسی بلند چیز کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دینا، اسی لیے یہ جو آپ کو بیعت کرنا آپ کہتے ہیں تو یہ عربی زبان میں آپ ہمارے یہاں بولتے ہیں صاحب نسبت ہے، لیکن عرب لوگ کہتے ہیں صاحب علاقہ، صاحب علاقہ ہے. تو علاقہ کا مطلب ہی لٹک جانا، بن جانا. تو کسی چھوٹے فرد کا تربیت کے لیے کسی عالی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جانا تاکہ اس کے نفس کو وہ اپنی توجہ سے اور کوشش سے اور سائیو تگ و تاز سے اس کو دھوئے اور صاف ستھرا کرے اور اس کے عقیدے میں بالیدگی لائے، اس کے اعمال میں نکھار لائے. اللہ اکبر. اس کے بعد کنواں، جس کنویں کی لکڑی کے اوپر چرخی چلتی ہے، وہ لکڑی یا وہ راڈ جس راڈ پر چرخی چلتی ہے اور اس پر رسی اپنے ڈول کو لے کر کبھی اوپر آتی ہے اور کبھی نیچے آتی ہے اس کو بولتے ہیں علق عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ رسی ڈول کو مضبوطی کے ساتھ اس راڈ کے ساتھ یا لکڑی کے ساتھ اس کو باندھ دیتی ہے. تیسرا معنی خون کی کوئی بھی قسم جمع ہوا ہو یا جمع ہوا نہ ہو اس کو الگ. چوتھا معنی جمع ہوا خون جس کو آپ لوتھڑا کہتے ہیں. اکثر قرآن مجید کے جو تراجم نگار ہیں وہ اسی وجہ سے لوتھڑا معنی کیا. اچھا جو خون چوستی ہے خصوصاً جو سفید رنگ کی جون سر کے بالوں میں پڑ جائے، وہ جس شکل کی ہو آپ اس کو غور سے دیکھیں. اسی معنی میں میرا ایک مطلب ہے جس وضاحت کی طرف میں جا رہا ہوں. وہ سر میں جس وقت اپنا سر کھبو دیتی ہے خون چوسنے کے لیے، تو بالکل چھوٹا سا، میں کہتا ہوں کہ رائی کا دانہ بھی بڑا ہوتا ہے، وہ اس جو کو صحیح سٹڈی کرنے کے لیے آپ کو خوردبین رکھنی پڑتی ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. جناب وہ جو جوں ہے اس کو عربی زبان میں علق کہتے ہیں، علق. اچھا اللائق کبھی آپ نے کسی صحرا کا سفر کیا ہوگا یا کسی دیہاتی علاقے کا، دیہاتی علاقوں میں جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، خواہ بیری کی ہوں، خواہ پھلائی کی ہوں، یا ببول کی ہوں، یا کیکر کی ہوں، تو اس پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پتے والی بیل ہو چڑھا دی جائے تو جھاڑی کے کانٹوں نے اس کو ہر جگہ سے زخمی کیا ہوتا ہے. اور یہ جس کو عشق کے پیچاں کہتے ہیں، یہ پیلی پیلی بوٹی، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ایک لمبی سی دھاگے کی طرح، اس کو اردو میں عشق کے پیچاں ہی کہتے ہیں. وہ جس وقت کسی درخت پر آپ پھینک دیں تو درخت خشک ہو جاتا ہے. جس طرح عشق بندے کو خشک کر دیتا ہے، یہ بیل اس درخت کو خشک کر دیتی ہے. تو جھاڑیوں پر اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت پیدا ہوتی ہے. عالی جناب اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اللائق. آج اس وقت پوچھتے ہیں کسی آدمی سے آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں، تو یہ کبھی سوچا کہ یہ کہنا کہ آپ کس علاقے کے رہنے والے، اس لیے کہ ہر بندہ اپنے علاقے سے چمٹا ہوتا ہے، وہ رہتا ہے، وہ امریکہ چلا جائے، آسٹریلیا چلا جائے، انڈونیشیا چلا جائے، وہ جدھر پیدا ہوتا ہے اس کی جو مدر لینڈ ہوتی ہے، یہ انسان کو کس طرح بیدار کرتی ہے. ایک دفعہ میں شاید فرینکفرٹ سے سفر کر رہا تھا پاکستان میں، تو ایک بڈھا بابا میرے ساتھ بیٹھا تھا، تو جس وقت جہاز لینڈ ہوا پنڈی میں تو راستے میں اس نے مجھے بتایا کہ میں 32 سال کے بعد آ رہا ہوں. تو جس وقت جہاز کے ٹائر زمین کو چھونے لگے تو بڈھا بابا اٹھ کے پنگڑا ڈالا اور تاڑیاں ڈالی. وہ میں نے کہا کیا ہوا، کہنے لگا وہ یہ ہوم لینڈ جو ہے نا، اس نے میرے بڈھے جسم میں بھی حرکت پیدا کر دی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے وطن کی زمین جو ہے وہ نصیب کیا اور میں اس کی خوشبو سونگ رہا ہوں. تو بندہ 32 سال 40 سال بھی باہر رہے تو اپنے مدر لینڈ سے چمٹا ہوتا ہے. تو جناب اس چمٹنے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں میرا علاقہ فلاں ہے، تیرا علاقہ کیڑا ہے، میرا علاقہ کیڑا ہے. تو یہ علاقے کا مطلب چمٹ جانا، کھب جانا، یہ اس کا مفہوم ہوگا. آگے جناب، وہ عورت جس کا خاوند گم ہو جائے، فقہ ہدایہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کتاب الفقہ کے پڑھتے ہیں، آپ کنز الدقائق آپ نے پڑھی، آپ بحر الرائق پڑھتے ہیں، آپ فتاوی عالمگیری پڑھتے ہیں، آپ تاتار خانیاں دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملکہ کس عورت کو کہتے ہیں. ملکہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خاوند گم ہو جائے اور وہ مڑ کے نہ آئے، جس کو مفقود الخبر آپ کہتے ہیں، اس کو اس کو معلقہ بھی کہہ دیتے ہیں، چونکہ وہ بیچاری لٹکی ہوتی ہے، نہ پتہ چلتا ہے میرا خامن زندہ ہے، نہ پتہ چلتا ہے مر گیا، نہ پتہ چلتا ہے اس نے طلاق دی ہے، نہ پتہ چلتا ہے طلاق نہیں دی ہے، اس کے لٹکنے کی وجہ سے اس کو معلقہ کہہ دیتے ہیں. وہ بٹیرا آپ جال ڈالیں تو جو جال میں پھنس جائے اس بٹیر کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملقہ ہے. اور لٹو جس کے ساتھ آپ دھاگا باندھ کر کے، دھاگا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے پھر اس کو اس طرح چھوڑتے ہیں، تو رسی جو لٹو کو باندھنے والی ہے اس کو میلاق سے تعبیر کر دیتے ہیں. جناب علی میں نے تقریباً 14 معنی آپ کے سامنے الگ کے بیان کیے ہیں، اب آؤ میں مطلب کی طرف. اتنی محنت میں نے کیوں کی ہے؟
اتنی محنت میں نے اس لیے کی ہے کہ میں 14 معنی لغت کی کتابوں کی مدد سے آپ کے سامنے لاؤں. جناب صرف اس لیے کہ قرآن مجید نے پہلی آیت میں جب تخلیق کا ذکر کیا اور دوسری آیت میں خلق الانسان من علق، اللہ تعالی نے انسان کو الگ سے پیدا کیا، تو ہم نے توانہ لے لیا جمع ہوئے خون سے. ارے یار میں آپ کو جینیٹک سائنس کی بات بتاؤں، آج جو بندوں کے پیدا ہونے پر میڈیکل سائنس میں کہ لکھا جاتا ہے کہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے، تو آپ انسائکلوپیڈیا آف سائنسز پڑھیے، جہاں زوالوجی کی بحثیں ہیں، انسان کی تخلیق کو آپ اٹھا کر کے پڑھیے، تو وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت ایک مرد کا مادہ تخلیق ایک قطرہ پانی کا، عورت کے مادہ تخلیق یا نطفہ سے ملتا ہے، تو سپرمز جو مرد کے ہوتے ہیں وہ ایک جو بچے کی پیدائش کے لیے وہ جرسوما جو جا کر کے عورت کے نطفے یا پیدے سے جا کر چمٹ جاتا ہے، جناب آج کے میڈیکل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کی شکل جون کی طرح ہوتی ہے، اگر آپ اس کو خود بھی نہ دیکھیں تو وہ بالکل جون کی طرح ہوتا ہے. ایک غیر مسلم مؤلف اس آیت پر لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ پر جو قرآن نازل ہوا اس نے علم کی انتہا کر دی کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد سائنسدان نے کہا کہ جس نطفہ سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی شکل جو ہے وہ جون کی ہوتی ہے. قرآن کا خلق الانسان من علق، محمد کے سینے پر جو قرآن نازل ہوا ہے تم اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کس قسم کے علم اور عرفان کے انوار جو ہے وہ نازل کیے گئے. یہ دراصل اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ جیسے اللہ اپنی خدائی میں لا شریک ہے، محمد مصطفی میں لا شریک ہے، اور اس کا قرآن علم ہونے میں لا شریک ہے. بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اور اس سے ایک مفہوم میں اور عرض کروں آپ کے سامنے کہ اللہ کا معنی تھا چمٹنا ہی ہو، تو ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ جب تک آپ وحی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ وحی کی طرف نہیں بڑھیں گے، جب تک آپ کتاب کی طرف نہیں بڑھیں گے، اس کو نشان منزل اور نشان راہ نہیں بنائیں گے، وحی کو نشان راہ نہیں قرار دیں گے، تو اس وقت تک تم اپنے نفس کی ہر خواہش کے ساتھ اس طرح چمٹے ہوگے جس طرح جوک چمٹی ہوتی ہے. یہ نبی ہے جو اپنی فراست سے آ کر کے تہذیب نفس کرتا ہے اور انسان کو خواہشات سے جدا کر کے خدا سے ملا دیتا ہے. بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا چہرے رو ملک کتاب تیرے